الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد فرما کر اعتکاف کی نیت کر لیں اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری یا افطار کرنا یہ سب کچھ شرعاً منع ہے لیکن اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمناً یہ تمام کام ہمارے لیے جائز ہو جائیں گے۔ طے کرے حسن و جمال دافعے رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے کہ بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلوا علی الحبیب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں پکھا پیر مسجد میں جمع ہیں اور آج یہ اجتماع ذکر و نعت بابا پکھا پیر اور بلبل روضہ رسول عطار کے پیارے حاجی مشتاق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے سجایا گیا ہے۔ امیر اہل سنت سے جو فیض حاجی مشتاق عطاری کو ملا، اللہ تعالی اس برکت کا کچھ حصہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ میرے پیر و مرشد کتنا پیار اپنے اس مرید سے کیا کرتے کہ اپنی ایک شعر میں لکھتے ہیں، شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ اپنے آقا سے عرض کرتے ہوئے میرے مرشد فرماتے ہیں، شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری، یہی مجدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ۔ آج عطار کے پیارے کا تذکرہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطار کا پیارا بنا دے۔ اور حاجی مشتاق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے کہ ایک مرید کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ مرتے وقت اس کا نماز جنازہ اس کا پیر پڑھا دے، پھر جنازہ ہی نہیں اس کے جنازے کو کاندھا بھی اس کا پیر دے، اور جب قبر میں اتارا جائے تو پیر اپنے ہاتھوں سے مرید کو جنازہ اس کا قبر میں اتار دے۔ شاعر کہتا ہے نا، لاش میری نوحت نہ لانا جد تک پیر نہ آوے، آپ پڑھے تکبیرہ میریاں چک بکی دفناویں۔ حاجی مشتاق نے کئی بار یہ شعر پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ شعر، وہ گھڑی مقبول گھڑی تھی، ایسی قبول کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ولی کامل، ایک تو ان کو پیر عطا کیا اور پھر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنے ہاتھوں سے اپنے مرید کو قبر میں اتارا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ صدا دی کہ مولا تیری رحمت کے حوالے اپنے مشتاق کو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ نصیب اور ان رفعتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ چونکہ آج اولیاء کرام ہی کی یاد منانے ہم جمع ہوئے ہیں، تو چند اولیاء کرام ہی کے بارے میں، عبادت گزار لوگوں ہی کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روض الریاحین میں امام عبداللہ بن اسعد یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ چند آیات کرام اور احادیث کرام بڑے پیارے انداز میں نقل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 تا 64 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وتعالیٰ ایک اور جگہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے یحبوہم ویحبونہ، اور اللہ انہیں دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ والوں کا تذکرہ اور اولیاء کرام کے بارے میں کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کتاب والوں میں سے کچھ لوگ حق پر قائم ہیں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور وہ لوگ نیکوں میں سے ہیں. آئیے آپ کو ایک حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث پاک سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جن اعمال کے ذریعے میرا بندہ میرا تقرب چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ عبادت محبوب ہیں جو میں نے اس پر فرض کی، اور ہمیشہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اے اولیاء کرام کی شان منانے والو، آج اللہ کے ولی کی یاد منانے کے لیے اس مسجد میں جمع ہونے والو، حدیث پاک کے یہ الفاظ سنیے اور جھوم جائیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہاں تک کہ میں انہیں محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں دیتا ہوں، اور اگر پناہ مانگتا ہے تو پناہ بخشتا ہوں. یہ شان ہے اولیاء کرام کی. بخاری شریف کی ہم نے حدیث پاک سنی، آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے اشخاص ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی اس روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا جس روز اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. غور کیجئے کتنا بڑا انعام ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دن جب گرمی کے عالم میں چند لوگوں کو رب کے عرش کا سایہ مل جائے گا تو کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں غور سے سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں، نمبر 1 عادل بادشاہ، عدل کرنے والا بادشاہ. نمبر 2 جس نے اپنی تمام عمر اللہ کی عبادت میں گزار دی. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو. غور کیجئے آج مسجد میں آنے کے بعد سب سے زیادہ یہی جلدی ہوتی ہے کہ کب مسجد سے باہر نکلنا ہے، حالانکہ مومن وہ ہے، روایتوں میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں اس طرح ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور مسجد کے باہر کی مثال اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے کہ اس کا دل باہر نہیں لگتا، جلدی مسجد میں آنے کو دل کرتا ہے، اور جب مسجد میں آ جائے تو مومن کے دل کو سکون مل جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج اگر ہم مسجد میں آتے بھی ہیں تو سب سے آخر میں آتے ہیں. نماز پڑھنے اگر آتے ہیں تو پہلی دوسری رکعت نکل چکی ہوتی ہے، اور سب سے پہلے مسجد سے نکلنے کا دل ہمیں چاہتا ہے، ہمارا چاہتا ہے، سب سے پہلے ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں. غور کیجئے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں اس شخص کو جگہ ملے گی جس کا دل مسجد سے وابستہ ہوگا۔ قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ آپ کی ہر ہر ادا بہت پیاری ہے، کس کس وصف پر کلام کیا جائے، مگر مسجد سے جو وابستگی امیر اہل سنت کی ذات میں دیکھی کہ آپ کے لیے اس وقت جس طرح کے حالات ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کھلے عام امیر اہل سنت مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے، مگر جب فیضان مدینہ میں آپ کو دیکھا، آپ تشریف لاتے ہیں تو اتنا خوش ہوتے ہیں، آپ کی خوشی آپ کے چہرے سے جھلک رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں آنا نصیب ہو گیا ہے۔ بالکل وہی روایت یاد آ جاتی ہے کہ مومن کا دل مسجد میں اس طرح لگتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھا گیا کہ جب ماہ رمضان گزرا، عاشق ماہ رمضان دیکھنا ہو تو امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے، آج تک کتابوں میں ایسا نہیں پڑا کہ کوئی شخص ماہ رمضان کے جانے پر اس طرح غمزدہ ہوتا ہو، اس طرح بلک بلک کر روتا ہو کہ جیسے کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم تو اگر بالفرض دو چار آنسو بہے تو الوداع رمضان سنی تو بہے، اس کے بعد چاند نظر آ گیا تو عید کی خوشی میں مصروف ہیں۔ امیر اہل سنت عید گزرنے کے کتنے مہینوں بعد تک ماہ رمضان کو یاد کیا کرتے ہیں، دل جلا کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دل مسجد میں وابستہ کیسا ہے۔ اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ جب ماہ رمضان گزرا، ایک تو رمضان جانے کا غم، اور پھر جب ماہ رمضان گزرنے کے بعد امیر اہل سنت کی گھر کی طرف روانگی ہوئی، کیونکہ ماشاءاللہ 30 دن فیضان مدینہ میں رہے تھے، اب گھر جانا ہے تو مسجد چھوٹنے کا غم۔ بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ دیواروں سے لپٹ کر والہانہ رو رہے تھے کہ میں مسجد سے اپنے گھر کیوں جا رہا ہوں۔ غور کیجئے، ایسا ہم میں سے کس کا دل مسجد میں لگتا ہے کہ اللہ کا گھر اس قدر فرحت بخش ہو بندے کے لیے، اس قدر اسے راحت ملے کہ جب مسجد میں آئے تو اس کا دل پرسکون ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس شخص کو عرش میں عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا۔ نمبر چار، وہ دو شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، خدا ہی کے لیے ملیں اور خدا ہی کے لیے جدا ہوں، تو ان کو بھی قیامت کے دن پروردگار کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب ہم سوچیں، ہماری دوستیاں کس لیے ہیں؟ ہماری دوستی ہے کس لیے؟ دنیاوی فائدے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، فرینڈ سرکل کے لیے؟ کبھی ہم نے اس بات کے لیے دوستی کی کہ میں اس لیے دوستی کروں کہ اپنے بھائی کو نمازی بنا دوں گا، یا اس لیے دوستی کی کہ یہ بھائی بڑا نیک ہے، یہ اسلامی بھائی بڑا پرہیزگار ہے، سچا عاشق رسول ہے، مدنی انعامات کا عامل ہے، مدنی قافلے کا مسافر ہے، ارے اس کا قرب پالوں گا تو میں بھی نیک بن جاؤں گا، میں بھی انشاءاللہ عبادت گزار بن جاؤں گا۔ تو اگر دوستی اس لیے ہو، محبت اس لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ملنا ہو، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان دونوں اسلامی بھائیوں کو قیامت کے دن انشاءاللہ رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پھر نمبر پانچ، وہ شخص جسے کوئی منصب و جمال والی عورت بلائے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی برے کام سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ نمبر چھ، وہ شخص جو خیرات کر کے اس طرح چھپائے کہ اس کے دائیں ہاتھ کی نیکی کو بایاں ہاتھ بھی نہ جانے، یعنی سیدھے ہاتھ سے خیرات دے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ ہو، اس طرح اخلاص کے ساتھ خیرات کرنے والا بھی انشاءاللہ قیامت کے دن پروردگار عالم کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور واقعی خیرات دینے کے بعد، کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد اس نیکی کو چھپانا، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ یہاں تو جناب جی چاہتا ہے کہ مسجد میں امام صاحب اعلان کر دیں کہ ماں بدولت نے اتنے پیسے مسجد کو چندہ دیا ہے، فلاں حاجی صاحب کے لیے دعا کر دیں حضرت کے 5,000 روپے عطا فرمائے ہیں۔ آج لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو اخباروں میں تصویریں آتی ہیں کہ جناب فلاں سیٹ صاحب جو ہیں وہ سلائی مشین بانٹ رہے ہیں، سائیکلیں بانٹ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، پیکج تقسیم کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، آج یہ جو نیکی کر کے دوسروں کو دکھانے کا جی چاہ رہا ہے، اپنے دل سے خود ہی سوال کر لیجئے کہ اس میں للہیت کہاں ہے؟ لوگوں کو دکھلانا تو نہیں ہے؟ اگر خیرات اس لیے کی تھی کہ رب راضی ہو جائے تو پھر یہ اعلان کا کیا مقصد تھا؟ یہ اخبار میں ایڈ دینے کا کیا مقصد تھا؟ یہ لوگوں کو جتلانے کا کیا مقصد تھا؟ ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کر لیں، یہ خیرات کی بات چھوڑ دیں، روزہ رکھ لیں، تہجد پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، بس اب دل چاہتا ہے اچھا بیان کر لیں، تو بیان کرنے کے بعد اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ سامنے والا کہے کہ بیان ٹھیک تھا نا، تو جواب دے گا نہیں حضرت بڑا پیارا بیان کیا آپ نے، تو اچھا بھائی اب دل خوش ہو گیا، نعت پڑھی، وہ آج میرا گلا خراب تھا، نعت ٹھیک تو پڑھ لی نا میں نے، نہیں نہیں حضرت آپ نے تو ماشاءاللہ آج مدینہ مدینہ نعت پڑھ لیا, بھائی خوش ہو گئے. اب یہ نفس ہے ہمارے ساتھ, میرے ساتھ بھی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ جس کو اخلاص عطا فرمائے, ورنہ ایسا برا حال ہے ہمارا کہ کوئی بھی نیکی کر لے جب تک کوئی حوصلہ افزائی نہ کرے دل کو چین ہی نہیں آتا ہے. ارے بھائی میں بڑا تھکا ہوا ہوں, کیوں تھکے ہوئے ہیں؟ وہ اصل میں تہجد میں اٹھا تھا نا تو پھر رات کو نیند نہیں ہو سکی, اس لیے بس تھوڑا تھکا ہوا ہوں. تو چلو بھائی تہجد بھی بتا دیا آپ نے. تو اب یہ لوگوں کو جو بتلانے کی مرض ہے, اللہ تعالیٰ حاجی مشتاق کے صدقے ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے کہ واقعی یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ جسے عطا فرمائے. بزرگوں نے بڑی پیاری تعریف بیان کی کہ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح نیکیوں کو چھپانے والے بن جاؤ. بڑا آسان اور بڑا ایک کہتے ہیں نا وہ مجموعہ عطا کر دیا, ایک جملے کے اندر بہت ساری باتیں سکھا دی کہ میں اور آپ غور کریں کہ میری کوئی غلطی میرا کوئی گناہ کسی کو پتا چل جائے میں کیسا ڈرتا ہوں. نہیں یار میری خطا نہیں پتا چلنی چاہیے, میری کوئی عیب ہو گیا تو وہ کسی کو پتا نہ چلے. تو بالکل اسی طرح اگر تم اپنی نیکیوں کو چھپانے میں کامیاب ہو جاؤ, بزرگ فرماتے ہیں, تو سمجھ لو تم نے اخلاص کو حاصل کر لیا ہے. لیکن معاملہ الٹا ہے, آج گناہ تو چھپانے ہیں, نیکیاں سب کو بتانی ہے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتانی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے خیرات دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, انشاءاللہ قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے میں ہوگا. نمبر سات, ساتواں شخص کون ہوگا کہ جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اکیلے میں بھی روتے ہیں. اجتماع میں تو کبھی کبھی رونا آ ہی جاتا ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی, اور بالخصوص جو دعا کروانے والے ہیں, جو منچ پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ واقعی زیادہ آزمائش میں ہیں. آپ اپنے دل سے غور کریں کہ مجھے اجتماع ہی میں رونا کیوں آتا ہے, مجھے جناب بیان میں خود دعا کرتا ہوں جب ہی رونا کیوں آتا ہے, کبھی اکیلے میں بھی رویا میں؟ کتنی پیاری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی, جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس وقت اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں تو وہ شخص بھی قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. آئیے چند بزرگان دین کے واقعات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ کس طرح خوف خدا میں وہ رویا کرتے. وہ لوگ نیک تھے, وہ لوگ عبادت گزار تھے, ارے انہوں نے گناہ نہیں کیے تھے, مگر پھر بھی اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے. اور آج ہم ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ نہ ہو. ارے کوئی ایک دن تو ایسا ہو جائے کہ جب ہم سے گناہ نہ ہو. ڈیلی گناہ ہو رہا ہے, ہمارا گناہوں کا میٹر ہے کہ چلتا جا رہا ہے, اور یہ آنکھیں ہیں کہ ندامت سے بہتی نہیں ہیں, یہ دل ہے کہ خوف سے لرستا نہیں ہے. الروض الفائق فی المواعظ الرقائق میں مبلغ اسلام الشیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو ابو البشر ہونے کے باوجود آپ 40 سال تک روتے رہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے غم میں اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لغزش پر 40 سال تک روتے رہے, آپ نے اتنا عرصہ ندامت سے اپنا سر اوپر نہ اٹھایا. پھر ندا دی گئی, اے داؤد ہم نے تیری لغزش معاف فرما دی, اور محبت دنیا میں ایک بار ملتی ہے, دوبارہ نہیں ملتی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اسلامی بھائی جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں. آقا دو جہاں شہنشاہ مدینہ منورہ, قرار قلب و سینہ, صاحب معطر پسینہ, باعث نزول سکینہ, فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے, اللہ عز و جل کو کوئی شے دو قطروں سے زیادہ پسند نہیں ہے. نمبر ایک, خوف الہی سے بہنے والے آنسو کا قطرہ, اور نمبر دو, اللہ عز و جل کی راہ میں بہنے والے خون کا قطرہ. یہ دو قطرے میرے رب کو بہت پسند ہیں. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ, باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, بروز قیامت ہر آنکھ روئے گی مگر وہ آنکھ جو اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء سے بچی, اور وہ آنکھ جو رات بھر اللہ عز و جل کی راہ میں جاگتی رہی، اور وہ جس سے اللہ عز و جل کے خوف سے مکھی کے سر کی مثل آنسو بہا، وہ آنکھ قیامت کے دن نہ روئے گی، اس دن خوشی اس کا مقدر ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا فرمایا کرتے، غور کیجئے، میرے آقا وہ ہیں جن کے صدقے لوگ جنت میں جائیں گے، ارے جو رب کی عطا سے مالک جنت ہیں، میرے آقا کیا دعا کرتے ہماری تربیت کے لیے، اے اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما، جو تیرے خوف سے آنسو بہاتی رہے اس سے پہلے کہ خون کے آنسو رونا پڑے اور داڑھیں پتھر ہو جائیں، میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپ تایا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپ تایا الہی، مجھے نار دوزخ کہیں نہ جلا دے، مجھے نار دوزخ کہیں نہ جلا دے، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ حضرت سیدنا نظر بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے خشیت الہی سے آنسو بہتے ہیں تو اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے، اگر اس کے رخسار پر بہ جائیں تو قیامت کے دن وہ ذلیل نہ ہوگا اور نہ اس پر کوئی ظلم ہوگا، اور اگر کوئی غمگین شخص اللہ عز و جل کے خوف سے کچھ لوگوں میں روئے تو اللہ عز و جل اس کے رونے کے سبب ان لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے۔ آنسوؤں کے علاوہ ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، اور آنسوؤں کا ایک قطرہ آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، منقول ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور پروردگار عالم اس سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال کرے گا، وہ شخص انکار کرے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے، پروردگار ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں، وہ تو اپنے دائیں دیکھے گا، وہ اپنے بائیں دیکھے گا، کہے گا مولا گواہ کہاں ہیں؟ پروردگار اس کے ہاتھوں کو حکم دے گا، اب اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اب ہاتھ کلام کریں گے کہ ہاں مولا میں نے حرام کیا تھا، آنکھیں بولیں گی ہاں میں نے حرام دیکھا تھا، زبان بولے گی ہاں میں نے حرام کہا تھا، پیر بولیں گے ہاں میں حرام کی طرف چلا تھا، اب اس شخص کو جہنم کی طرف جانے کا حکم سنا دیا جائے گا. تب اس گناہگار شخص کی آنکھ کا ایک بال بولے گا، مولا مجھے بھی تیری بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہے. ارشاد ہوگا، کہو کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا، مولا کیا تیرا فرمان نہ تھا کہ اگر کوئی شخص اتنا بھی تیرے خوف سے رو بیٹھے کہ اس کی آنکھ کا ایک بال تر ہو جائے تو تو جہنم کی آگ کو اس پر حرام قرار دے دے گا؟ پروردگار فرمائے گا، میرا یہ فرمان سچ ہے. تو وہ آنکھ کا بال گواہی دے گا، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا بندہ تیرے خوف سے ایک بار رویا تھا اور میں اس کے آنسوؤں سے گیلا ہو گیا تھا. میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے فرشتو میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو. اور ندا دی جائے گی، یہ وہ شخص ہے جو اپنی آنکھ کے ایک بال کے گواہی کی برکت سے جنت میں داخل کر دیا گیا. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خوف خدا میں روتے ہیں. ہمارے بزرگان دین کس طرح دنیا سے جانے پر غمزدہ ہوتے ہیں. آج ہم میں سے کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس لیے غمزدہ ہوتا ہے کہ جناب میرا بینک بیلنس چھوٹ رہا ہے، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، دنیا کی رنگینیاں چھوٹ رہی ہیں. حضرت سیدنا یزید رکاشی رحمت اللہ تعالی لے اپنی موت کے وقت رونے لگے تو لوگوں نے عرض کی، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ اب مجھے راتوں کے قیام، دن کے روزوں اور ذکر کی مجالس میں حاضری کا موقع نہ ملے گا. عبادت سے دور ہونے پر رو رہے ہیں. ایک عابد اپنی موت کے وقت رونے لگا، اس سے وجہ دریافت کی گئی تو اس نے جواب دیا کہ میں اس بات پر روتا ہوں کہ روزے دار روزے رکھیں گے لیکن میں ان میں نہ ہوں گا، ذاکرین ذکر کریں گے لیکن میں ان میں نہ ہوں گا، نمازی نمازیں پڑھیں گے لیکن میں ان میں نہ ہوں گا. آئے ہائے، ارے دنیا سے جا رہے ہیں تو اس بات کا غم ہے کہ رب کی عبادت چھوٹ رہی ہے، اور ہم دنیا میں رہ کر رب کی عبادتیں نہیں کر رہے. دنیا میں رہ کر ہمارے پاس وقت نہیں ہے عبادت کرنے کا. آج کہو بھائی آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، جواب ملتا ہے بھائی کیا کروں، بہت کاروبار میں مصروف ہوں، نمازوں کا وقت نہیں نکلتا. ارے بھائی سنتوں پر عمل کر لیجئے، سرکار کے دشمنوں کے طریقوں پر عمل نہ کیجئے. جواب ملتا ہے بھائی دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، جیسا دیس ہے ویسا بھیس ہے. سوچئے تو صحیح، مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ آج تو نمازیں قضا ہو رہی ہیں، آج تو معاذ اللہ رمضان کے روزے مسلمان قضا کر دیتے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، روایتوں میں آتا ہے کہ ماہ مبارک میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. روزانہ 10 لاکھ بخشے جائیں. ارے کبھی تو افطار کے وقت میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، کبھی تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جائیں گے، ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے. مالک میں نے بھی بہت گناہ کیے ہیں، میں بہت گناہگار ہوں، مولا تو 10 لاکھ کو بخش رہا ہے، آج ان بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھ دے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب رمضان میں جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر لمحے 10-10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. گویا مغفرت عام ہے، ایک ایسا اناؤنسمنٹ ہے کہ آ جاؤ میرے مجرموں، آ جاؤ. اللہ تعالی کی طرف سے گویا یہ پکار ہے کہ اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ. اور پھر بھی اگر مسلمان رمضان میں گناہ کرے، پھر بھی اگر مسلمان رمضان میں روزے قضا کرے، پھر بھی اگر مسلمان رمضان میں بھی رب کو ناراض کرے، ارے وہ رب تو بخشنا چاہتا ہے، وہ رب تو عطاؤں کے در کھول رہا ہے اور اس میں بھی رب کو ناراض کیا جائے. بد نصیبی ہے اس شخص کی جو رمضان کو پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور جب چاند رات آتی ہے، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے اپنی مزدوری پوری کی؟ فرشتے عرض کرتے، مولا اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. یہ ماہ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی پورے مہینے میں جتنے بخشے ہوتے ہیں کیلکولیٹ کیجئے کہ ہر روز 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، جمعرات اور جمعے کی ہر ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، اور جب چاند رات آتی ہے تو جتنے بخشے گئے ہوتے ہیں اس کی تعداد کے مطابق اس ایک رات میں بخشش کر دی جاتی ہے. اب غور کیجئے کہ وہ رات مزدوری ملنے کی رات ہے، مگر اس رات مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بے پردگی کے اڈوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ رات ارے آج تو مزدوری ملنی ہے، آج تو پورا مہینہ عبادت کر کے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے والی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، اور بندہ اس رات رب کو ناراض کرنے میں لگا ہوا ہے. گویا معاذ اللہ مسلمان شیطان کے استقبال کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. سارا مہینہ رمضان میں شیطان قید رہا، جس رات اس کو چھٹی ملی تو سارے کئی مسلمان نوجوان اب بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اب بے پردگی ہو رہی ہے، نت نئے پروگرام بن رہے ہیں، فلموں کی ٹکٹیں بک کروائی جا رہی ہیں، تفریح گاہ پہ جانے کے پلان بن رہے ہیں. ارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہوں اور جس دن بونس ملنے کا دن ہو، جس دن بونس کے ساتھ سیلری بھی ملنی ہو، اور اس دن اگر آپ جاتے ہی اپنے باس کو ناراض کر دیں، وہ کہے یہ کرو تو آپ اس کا الٹا کرنا شروع کر دیں، توڑ پھوڑ کر دیں دفتر کے اندر، اس کی ساری باتیں ماننا رد کر دیں اس کا، تو کوئی یہی کہے گا یار آج کے دن بھی تمہیں یہ کرنا تھا، آج تو سیلری ملنے کا دن تھا، آج تو بات مان لیتے، آج تو فرما برداری والی بات کرتے، بے وقوف ہو، آج ملنے کا دن تھا، آج ہی تم نے ناراض کر دیا. دنیاوی باس کے لیے تو ہماری عقل چلتی ہے، مگر اس وقت ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ لیلۃ الجائزہ مزدوری ملنے کی رات ہے، اس رات تو مغفرت عام ہے. ارے جو رمضان میں نہیں بخشا گیا وہ لیلۃ الجائزہ میں بخشا جائے گا، وہ آخری چانس ہوتا ہے رب سے رحمت حاصل کرنے کا، مگر مسلمان اس رات گویا رب کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. تو سب نیت کر لیجئے کہ رمضان میں بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے اور چاند رات کو بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیو، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے روزے رکھے نہیں جاتے اور روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے جناب، حیدرآباد کی گرمی، اور پھر طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حجاج بن یوسف ایک مرتبہ دوران سفر حج مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک منزل میں اترا اور دوپہر کا کھانا تیار کروایا اور اپنے چوبدار سے کہا کہ کسی مہمان کو لے آؤ. جو چوکیدار تھا وہ خیمے سے باہر نکلا تو اسے ایک عرابی لیٹا ہوا نظر آیا. اس نے اسے جگایا اور کہا چلو تمہیں امیر حجاج بلا رہے ہیں. عرابی آیا تو حجاج نے کہا میری دعوت قبول کرو اور ہاتھ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ. عرابی بولا معاف فرمائیے، آپ کی دعوت سے پہلے آپ سے بہتر ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں. حجاج نے کہا وہ کس کی؟ وہ بولا اللہ تعالی کی، جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں روزہ رکھ چکا ہوں. حجاج نے کہا اتنی سخت گرمی کا روزہ؟ یہ نفلی روزہ تھا. وہ کہتا ہے اتنی سخت گرمی کا روزہ؟ عرابی نے کہا ہاں، قیامت کی سخت ترین گرمی سے بچنے کے لیے. حجاج نے کہا آج کھانا کھا لو، یہ روزہ کل رکھ لینا. عرابی بولا کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ حجاج نے کہا یہ بات تو نہیں. تو عرابی بولا پھر وہ بات بھی نہیں. یہ کہہ کر وہ چل دیا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اگر قیامت کی گرمی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج کی گرمی برداشت کر لیجیے، قیامت کی پیاس سے بچنا چاہتے ہیں تو آج روزے کی پیاس برداشت کر لیجیے. ارے رب کی بارگاہ میں جب اس کا بندہ پیاسا ہوتا ہے، آپ غور تو کیجیے کہ روزہ دار پر رب کو پیار کتنا آتا ہوگا کہ میرا بندہ سب کچھ اس کے سامنے موجود ہے، کیسا یقین ہے رب پر اس کا کہ اکیلے کمرے میں ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، مگر رب کی رضا کے لیے حلال کاموں سے بچا ہوا ہے. تو پروردگار عالم انشاءاللہ اگر روزہ دار صدقے دل سے روزے رکھے، مالک کریم اس پیاس کے صدقے محشر کی پیاس سے بچا لے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آئیے ایک اور روزہ دار کی بڑی پیاری روایت آپ کو سناؤں کہ کس طرح ہمارے اسلاف روزہ رکھا کرتے اور اس کی برکتیں حاصل کیا کرتے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، صاحب دلائل الخیرات حضرت شیخ سید محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں ہم کئی بار سنتے ہیں کہ آپ کی قبر جو تھی وہ الحمدللہ معطر تھی، اور حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے استاد حضرت سیدنا عبداللہ ابن غالب حدانی قدس سرور ربانی شہید کر دیے گئے. تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی. کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما سنعتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اچھا معاملہ فرمایا گیا. پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا جنت میں. پوچھا کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب. پھر پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے. ارے سرکار کے غلام جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کی قبر مہکا دی جاتی ہے. پچھلے ہی دنوں مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی محمد فاروق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کی قبر کا بھی منظر آپ نے دیکھا کہ آج 3.5 سال گزرنے کے باوجود کس طرح ان کی قبر مہک رہی تھی. کہ اسلامی بھائی جو وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ قبر سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، اور 3.5 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کی میت جو ہے، آپ کا جسم اطہر جو ہے وہ سلامت ہے، امامہ سلامت ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج پروردگار کی اطاعت کر لیجئے، آج رمضان میں عبادت کر لیجئے. اگر معاذ اللہ روزوں میں سستی رہی ہے، مدنی چینل کے جو ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی روزوں میں سستی کرتا ہے، آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کریں گے تو دنیا بھی معطر ہو جائے گی انشاءاللہ، اور مرنے کے بعد قبر بھی معطر ہو جائے گی. تو نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوئی روزہ ترک نہیں کریں گے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، روزے نہ رکھنا یہ بہت زیادہ عذاب کا موجب ہے. کہ بعض اوقات بڑی چھوٹی چھوٹی سی بات پر لوگ روزہ توڑ دیا کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھا کرتے کہ جناب اللہ معاف کرنے والا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بہت بڑی جرأت ہے. روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑی جرأت ہے. کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہلکا سا سر میں درد ہوا تو روزہ چھوڑ دیا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، روزہ چھوڑنے کا بہت شدید گناہ ہے. روزہ چھوڑنے والے کو بہت سخت عذاب دیا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح روزہ نہ رکھنے والے سے رب ناراض ہوتا ہے. آج جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ اپنے آپ کو توبہ کے لیے تیار کر لیجئے، اور اس ماہ مبارک میں خوب خوب نیت کر لیجئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار بھی اذن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے. یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پا سکتا. میرے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ سلطان باکرینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے. جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں. میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں. پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیو، رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے. وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا. میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس میں تو وہ عذاب بیان کیا گیا ہے جو روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں. جو بلا عذر شرعی روزہ رمضان ہی ترک کر دیتا ہے وہ بھی سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. تو آئیے آپ بھی جو یہاں موجود ہیں اجتماع پاک میں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کو سنیں، وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. آج عبادت گزاروں کے واقعات سنیں، آج ہم نے اللہ کے ولیوں کا تذکرہ سنا ہے، ماہ مبارک ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ پورا مہینہ ہمیں عبادت کا درس دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مہینے کے اندر ہمیں گویا پریکٹس کا موقع ملتا ہے، روزہ رکھ کر، با جماعت نمازیں پڑھ کے، مسجد میں بار بار آ کر، تراویح پڑھ کر، تلاوت قرآن پاک ہو، نیکیاں ہوں، اس کا درس ملتا ہے، گویا مدنی انعامات پر عمل کرنے کا بہترین موقع ماہ رمضان ہے۔ آپ چاہیں تو 72 کے 72 مدنی انعامات پر عمل جو ہے آپ ماہ رمضان میں کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور اگر جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ تو پورا مہینہ رحمتوں بھرا ہے، تو اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہار سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جو اسلامی بھائی مدنی ماحول میں رمضان گزارتے ہیں ان پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کی تنظیمی تحصیل جنت البقیع باب المدینہ نیو کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ عام نوجوانوں کی طرح میں بھی فیشن کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہا تھا، زندگی کے شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے تھے، الحمدللہ عزوجل میری تقدیر کا ستارہ چمکا اور میں نے ماہ رمضان المبارک میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کی۔ عاشقان رسول کی صحبت میں جو کچھ سیکھا اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ آئندہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کیا، امامہ شریف کا تاج سر پر سجایا، داڑھی مبارک کے ذریعے اپنے چہرے کو مدنی رنگ چڑھایا۔ 29 رمضان مبارک کی شب معتکفین نے مل کر مسجد کی صفائی وغیرہ کی ترکیب بنائی، پھر عبادت میں مشغول ہوئے۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی جن کا چہرہ روشن تھا وہ قریب آئے اور انہوں نے بڑھ کر مجھ گناہگار سے مصافحہ کیا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج شب قدر ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے شب قدر میں جبریل امین زمین پر تشریف لاتے اور عبادت گزاروں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ فضل رب سے ہو دیدار روح الامین، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، راحت و چین پائے گا قلب حزین، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، آنے باجوں کو سننے سے توبہ کرو، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، اور گیت تم کبھی نہ گایا کرو، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، چھوڑ دو بھائی رزق حرام، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، آؤ کرنے لگو گے بہت نیک کام، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم کو تڑپا کے رکھ دے گو درد کمر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، پاؤ گے تم سکون ہوگا ٹھنڈا جگر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رنگ رلیاں منانے کا چسکا مٹے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رقص کی محفلوں کی نحوست چھٹے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، آؤ فیضان سنت کو پاؤ گے تم، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے تم، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ یہ ہے مدنی ماحول میں اعتکاف کی برکتیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 30 روزہ مدنی اعتکاف کروایا جاتا ہے۔ یہ آپ اگر پچھلے 300-400 سال کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیں تو کتابوں میں بھی نہیں ملتا کہ کسی اور تحریک نے اس طرح اجتماعی طور پر 30 روزہ اعتکاف کروایا ہو۔ ہاں اگر کتابیں پڑھیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک بار 30 دن کا بھی اعتکاف فرمایا تھا۔ آئیے اس سنت کو بھی ادا کرنے کی نیت کر لیجئے۔ مبارک ہو آپ کے شہر حیدرآباد میں فیضان مدینہ کے اندر انشاءاللہ 30 دن کا اعتکاف کروایا جائے گا۔ پورا سال پڑا ہے دوسرے کام کرنے کے لیے، ارے یہ مہینہ تو مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیے نیتیں کیجئے اور انشاءاللہ ہمت کیجئے، اور تو 30 دن کے اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ 30 دن کے اعتکاف کی؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور ہمت کیجئے، پیچھے والے بھی ہمت کریں، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ 30 دن کی جو نیت نہیں کر سکتے وہ 10 دن کی نیت کر لیں انشاءاللہ، 10 دن آخری عشرے کی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے اور اس مہینے کو صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حاجی مشتاق کے صدقے ہمیں بھی اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔